آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ بتلایا ہے. تو ایک تو یہ کہ مومن سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو سو جا جیسے دلہن سوتی, آرام سے سو جا. اب جہاں تک گھر والوں کو اطلاع دینے کا تعلق ہے تو بھائی اس کا وقت گزر گیا. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آ کر جاتا نہیں واپس, اس لیے اب جانے کا قانون نہیں ہے, یہیں رہو. پھر وہ وہیں رہتا ہے اور اب وہیں سے پھر قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو زمین اور آسمان روتے ہیں اس کے موت پر. حدیث میں آتا ہے کہ دو دروازے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں آسمان سے, ایک دروازے سے رزق اترتا ہے, ایک دروازے سے اعمال اوپر چڑھتے ہیں. جب انتقال ہو جاتا ہے مومن آدمی کا, یہ دونوں دروازے روتے ہیں, کیونکہ اب اعمال چڑھنا بھی بند ہو گئے, رزق اترنا بھی ختم ہو گیا. تو اس کی موت پر کیونکہ مومن تھا وہ, اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ روتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جب مومن آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال پر زمین 40 دن روتی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قبرستان کا ہر حصہ اپنے آپ کو سجا لیتا ہے, روشن کر لیتا ہے مومن کی آمد پر. ہر حصہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن مجھ میں دفن ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیے اہل ایمان کی کیا قدر و قیمت. آج چاہے کوئی ان کی قدر و قیمت جانے نہ جانے, انہیں جو ہے وہ جو مرضی چاہے کہے, لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اس سے پہلے ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. آج ہم نوٹوں کی قدر تو کرتے ہیں, ریال کی قدر کریں گے, ڈالر کی کریں گے, لیکن اعمال کی قدر و قیمت نہیں. اس لیے کہ اس دنیا کی یہ کرنسی نہیں ہے, لیکن جس دنیا کی وہ کرنسی ہے وہاں تو قدر و قیمت ہوگی اس کی. بھائی یہاں اگر نوٹ چلتے ہیں, ریال چلتے ہیں, تو وہاں اعمال چلیں گے. اعمال اچھے ہوں گے خوب چلیں گے, نہیں ہوں گے تو برا بدلہ اس کو ملے گا, اس کا بدترین سزا ملے گی. اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم آخرت کی کرنسی میں جمع کریں. جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک دن جانا ہے, ارے بھائی اگر کسی کو مہینے, دو مہینے, چار مہینے بعد پتا ہے کہ امریکہ جاؤں گا یا کسی اور ملک میں جانا ہے, وہاں کی کرنسی جمع کرتے ہیں کہ نہیں, لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ بھائی این موقع پر تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. جب دیکھا کہ ریٹ سستا ہے لیتے رہو تاکہ جب جائیں گے تو ہمارے پاس رہے. بعض لوگ جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ان کا تو عام طور پر یہ معمول ہوتا ہے کہ ریال خرچ نہیں کرتے, وہ ڈالر خرچ نہیں کرتے, وہ رکھ لو, آئندہ جب عمرے پہ جائیں گے پھر کام آئیں گے, کیونکہ ابھی سستے خریدے میں ممکن ہے بعد میں پھر اور مہنگے ہو جائیں. تو اسی طریقے سے اعمال کو جمع کرو, نیکیاں جمع کرو, یہ نیکیاں ہمارے کل کام آئیں گی. آج تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا لیکن کل پتہ چلے گا. اور ایک آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی, یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ, کہ اللہ رب العزت ثابت قدم رکھیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بالقول الثابت, ایسے پختہ کلمے کے ذریعے سے, اور وہ کلمہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کا ایمان یہاں پر پختہ ہو, جس کا ایمان یہاں پختہ ہو, تو جب قبر میں جائے گا تو بھی انشاءاللہ بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کے ساتھ اس کو ثابت قدم رکھیں. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی ناکام نہیں ہوگا, لیکن اسی وقت جب ہمارا ایمان اس کلمے پر مضبوط ہو, اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تبھی ترین. جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کے ساتھ, ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوتا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ہمیں عطا فرمائیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے آپ نے مجھے خوفناک آواز قبر کے عذاب کا بتلایا ہے, اور اسی طرح سے جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر یہ سب معاملات ہوں گے, قبر جو ہے وہ کافروں کو بھیجے گی, تو اطمینان و سکون جاتا رہا. وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دیا, وہاں تو یہ تھا کہ جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, اور صحابہ کرام اس پر ایمان اور اعتقاد اور یقین رکھتے تھے کہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے آپ نے بتایا ہے اطمینان و سکون نہیں ہے, بے چینی ہے. فرمایا عائشہ, فکر مت کرو, یہ معاملات اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ایمان والوں کے لیے تو قبر دبائے گی انہیں بھی, لیکن اس طرح سے اس کا دبانا ایسا ہوگا جیسے ماں اپنے بچے کا سر دباتی, ماں اپنے بیٹے کے جیسے سر دباتی ہے محبت سے پیار سے آہستہ آہستہ، جس سے اس بچے کو سکون ملتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ قبر اہل ایمان کے لیے ماں کی گود ثابت ہوگی، اور جہاں تک وہ سخت آواز ہے تو وہ سخت آواز بھی اہل ایمان کے لیے سریلی آواز ہو جائے گی. جس طریقے سے کوئی سریلی آواز کانوں میں آتی ہے تو بعض اوقات نیند آنے لگتی ہے، خوشگوار معلوم ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ آواز بھی اہل ایمان کے لیے خوخار آواز نہیں ہوگی، وہ تباہ کن نہیں ہوگی، بلکہ یہ معاملہ تو کافروں کے ساتھ ہوگا. اب اہل ایمان میں وہ ہے جو باعمل ہو، جو بے عمل ہوگا یقیناً اپنی بدعمالی کی سزا تو بھگتے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو اسے کون روکنے والا ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے ہے، ایک یہودی عورت آئی اور اس نے حضرت عائشہ کو غالباً یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر کا عذاب بھی ہوتا؟ فرمایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے اگرچہ تمہیں معلوم ہو نہ ہو. بلکہ بعض بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس اگر چند آدمی سوئے ہوئے ہوں اور ایک آدمی خواب میں کہیں لندن کی سیر کر رہا ہو، تو کہیں عمرہ کر رہا ہو، تو کہیں کہیں اور گھوم پھر رہا ہو، تو ہم جو بیٹھے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کوئی کہاں گھوم رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. حتیٰ کہ اگر خواب میں اس کی کوئی پٹائی کر رہا ہو، اس کو جیل خانے میں بند کیے کر رکھا ہو، یا وہ شیر سے جنگ کر رہا ہو، تو کیا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس وقت شیر سے جنگ کر رہا ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے مردہ بھی سامنے ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. چاہے کوئی قبر میں دفنائے، چاہے کوئی پانی میں بہا دے، کوئی جلا کر اڑا دے، کچھ بھی کر لو، مرنے کے بعد عالم برزخ شروع، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے سوئے ہوئے آدمی نہ جانے کہاں کہاں گھومتا ہے، وہ جب اٹھتا ہے تبھی بتاتا ہے کہ اوہو میں نے خواب دیکھا تھا، اس وقت میں فلاں جگہ جو ہے وہ جا رہا تھا، اڑ رہا تھا، یا طیارے میں سفر کر رہا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا وہی پڑا ہوا. تو اسی طریقے سے عذاب قبر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تو کھودتے ہیں قبر تو اس میں ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں. تو اس لیے بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھو بھائی وہاں کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے. جس طریقے سے یہ عالم دنیا ہے وہ عالم عالم برزخ کہلاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہی آڑ کے ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، جو چیز دنیا اور آخرت سے آڑ میں ہو، مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کا احوال کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، ہماری آنکھوں سے وہ پردے میں. اس لیے وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس پر جو کچھ گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی سنوا دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی سن نہیں سکتا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں پر، یعنی جو کافر ہیں یا شرک کرتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ چاہیں، 199 اژدہے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی ایسا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اپنی فنکار مار دے یا زہر چپکا دے تو گھاس کا کوئی گھاس پیدا نہ ہو وہاں اس حصے پر. اور آج کل جو بمباریاں ہو رہی ہیں تو جس قسم کے کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں تو آدمی خوب سمجھ سکتا ہے ان مثالوں کو. اب واضح طور پر پہلے شاید سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن اب تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے مقامات جاپان میں جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو بم گرائے گئے تھے، ایٹم بم، آج تک وہاں پر بچے تک معذور پیدا ہوتے ہیں، اس کے اثرات اب تک ہیں، اور وہاں پر اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت ان ساری چیزیں رکھی تو ہیں، اب چاہیں تو وہ کسی کو سزا کے طور پر مسلط کر دیں. چنانچہ ایک ایک اژدہا جو ہے وہ ایسا ہے، اور وہ جب اس کو ڈستے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، تو نہ جانے کتنے ہاتھ زمین میں ہو جاتا ہے، بعض روایت میں 70 گنا، بعض وقت 70,000، اور پھر اس کے بعد اوپر آتا ہے اور پھر ڈنگ مارتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن عام طور پر نظر تو نہیں آتا. پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر یہ سب باتیں دکھائی جاتی رہیں، لوگ سنتے رہیں، تو پھر ایمان بالغیب کیا چیز؟ پھر تو دیکھ کر ایمان لائے اور اس کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں. چنانچہ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی گئیں، بتلا دی گئیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام چیزیں واضح تھی، دوزخ کے عذاب بھی، عذاب قبر بھی، اور بہت سی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ سواری پر، خچر پر سوار تھے، اور ایک ایسے مکان سے گزرے جہاں 5-6 قبریں بنی ہوئی تھیں. اور وہاں پر وہاں سے جب آپ گزرے تو آپ کا خچر بدک گیا اور زور سے بدک گیا, یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑتے. آپ نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ قبریں کب کی ہیں, تو بتایا گیا کہ شرک کا زمانہ مشرکین ہیں. فرمایا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ جانور بتکے. اس لیے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اطلاعات دیں, خبریں دیں, اور ان خبروں پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. تو اس لیے چاہے ہمیں نظر آئے نہ آئے, ہمارا کام یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم تک پہنچے اس پر ہم ایمان لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اطلاع دی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شہداء سے, جو روحیں شہداء کی ہوتی ہیں ان سے خطاب فرمائیں. لازمی بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جب دنیا سے چلے گئے تو یہ خطاب ہوگا. اور شہداء کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جان دیتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ گولی سے مارا گیا, کوئی تلوار سے قتل ہوا, کوئی تیر لگا اور مر گیا. فرمایا کہ اس کو تکلیف بس مرتے وقت اتنی ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہمیں تکلیف ہوتی. کوئی آدمی کسی آدمی کو اگر چونٹی کاٹ لے اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے, ایک شہید آدمی کو قتل ہوتے وقت فقط اتنی سی تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں چلتا. دیکھو بھائی, ایک تکلیف تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خود اذیت دے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک اچانک چوٹ لگتی ہے تو جتنی چوٹ لگنی ہوتی ہے, جس قوت سے لگنی ہوتی ہے, وہ آنے واحد میں لگ جاتی ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حتیٰ کہ اگر ہڈی بھی ٹوٹنی ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے, اس کے بعد ہی پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے اس کا کہ کیا ہو گیا, لیکن اس وقت تو معاملہ ہو چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے راستے میں کوئی آدمی مرتا ہے, شہید ہوتا ہے, اولاً تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم انہیں مردہ مت کہو, ایک تو اس سے منع فرما دیا, اور مزید فرمایا بل احیاء, وہ زندہ ہیں. عند ربهم یرزقون, اپنے رب کے بعد رزق حاصل کرتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ان شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب جمع فرما کے پوچھتے ہیں, پوچھا جو شہداء ایسے جاتے ہیں کہ بھئی کوئی خواہش ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کوئی خواہش نہیں, مزے سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, چر چک رہے, جنت کی سیر کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی کوئی خواہش ہے, پوچھتے رہتے ہیں اللہ رب العزت. جب وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی جواب نہیں دیں گے پوچھا جاتا رہے گا, تو بالآخر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ ہمارے جسموں میں داخل کر دیں, دنیا میں ہم پھر جائیں اور پھر تیرے راستے میں مارے جائیں, بس ہمیں اس کی خواہش. تو پھر سوال و جواب ان سے نہیں ہوتا, کیونکہ پھر دنیا میں آنے کا قانون نہیں ہے, جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا. اس سے الحمدللہ وہ عقیدہ بھی باطل ہو گیا جو ہندوؤں کا ہے کہ روحیں بھٹکتی رہتی ہیں, پھرتی رہتی ہیں, کسی کے قالب میں آ جاتی ہیں, بھوت پریت کسی کے اس میں آ گئے اور یہ فلاں کی روح بھڑکتی پھر رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب جہالت کی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا, ہمیں خبر دے دی, نیک آدمیوں کی روح الیگین کتاب میں لکھنے کے بعد ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں, اور پھر وہ بعض نیک لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو بھی سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیا جاتا ہے. اور شہداء کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں صرف وہ آرزو کریں گے دنیا میں آنے کی, اس کے علاوہ دنیا میں آنے کی کوئی آرزو نہیں کرے, اور قانون نہیں ہے یہ کہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے. تو بہرحال اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جب چلا گیا تو اس کے معاملات اب آخرت سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ابتدان تو عالم برزخ سے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. جب قیامت قائم ہو جاتی ہے